الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں کہ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون بند رکھوں گا, ایس ایم ایس وغیرہ بھی چیک نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے سیغے پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آخر میں دعا اور اصال ثواب کی ترکیب کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1436 سنہ ہجری کے ماہ فاخر ربیع الاخر ماہ شیخ عبد القادر کی 25ویں شب ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میرا نام محمد طالب عطاری ہے, میں ہند کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا سوال آپ سے ہے کہ جس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت موقعہ ہے, کیا اسی طرح غسل سے پہلے بھی ہے؟ کیونکہ غسل سے بھی تو وضو ہو جاتا ہے. مزید ارشاد فرمائیے, اگر اٹیج باتھ روم میں غسل کرنا ہو اور جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو کیا یہ کافی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
میرا نام محمد فیضان افساری ہے, میرا تعلق کراچی سے. میرا سوال یہ ہے, نماز کی حالت میں بار بار پسینہ پہنچنا کیسا؟ جزاک اللہ, رہنمائی فرما دیجئے.
وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, یعنی یہی عبارت پڑھنا سنت موقع دا تو نہیں ہے. اللہ کا نام لینا سنت موقع دا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے مطلب اللہ کا نام لینا, یہ افضل ہے, مستحب اور بہتر ہے. تو یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت موقع دا ہوا ان مانو کر جو میں نے تفصیل عرض کی. اب یہ کہ غسل سے پہلے بھی سنت موقع دا ہے یا نہیں ہے, اس کی صراحت پڑی نہیں ہے. اور استنجا خانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, دعا بھی پڑھتے ہیں, تو یہ غسل کے لیے, کیونکہ وہ ایک الگ فعل ہے, استنجا کیا تو اس کے بعد آ جائے باہر, باہر نکلنے کی دعا پڑھ لے, پھر اب غسل کے لیے مطلب یہ کہ بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر اندر داخل ہو. پہلے کی بسم اللہ کافی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور نماز میں پسینہ پہنچنا یہ تو بہت خطرناک ہے. اچھا کوئی یوں نماز پڑھ رہا ہے اور یوں پسینہ پہنچ رہا ہے تو دیکھنے والا اس کو کیا کہے گا, نماز میں ہے سمجھے گا یا سمجھے گا یا نماز میں نہیں ہے بلکہ نماز کی تیاری کر رہا ہے, کیا کیا سمجھے گا, کوئی بتائے گا؟ کنفیوز. نماز کی تیاری کر رہا ہے یہ سمجھے گا, ہاتھ اٹھا رہے ہیں چل کیا سمجھے گا. یعنی اس طرح اگر پسینہ پوچھا جیسے جیب سے رومال نکالا اس کی گڈی بنائی ہے نا پوچھا, اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا ظن غالب ہو کہ یہ نماز میں لگتا نہیں ہے, ظن غالب ہو تب تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب ایک بار کرے یا سو بار کرے, اب جو 99 بار دوسرا کرے گا تو اس وقت پہلے سے ہی نماز میں نہیں ہوگا, ایک صورت یہ. اور دوسری صورت یہ کہ جیسے یوں پوچھ لیا تو ایک رکن میں تین سے کم کی اجازت ہے نا, تین سے کم کی اجازت ہاتھ اٹھانے کی ہے. اور اگر تین بار ایک رکن میں ہاتھ اٹھا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان آپ سے ایک میرا سوال ہے کہ بعض مساجد کے اندر مؤذن حضرات پنکھے 10 منٹ پہلے چلا دیتے ہیں, آئے کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اسراف میں ہوگا یا نہیں ہوگا.
ہاں یہ اگر 10 منٹ پہلے تو کھول ہی دیتے ہیں, کئی جگہ کھولتے ہیں 10 منٹ یا بہرحال اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے بتیاں بھی جلا دیتے ہیں, تو یہ مطلب اس کی شرعین اجازت نہیں ہے کیونکہ جب ضرورت ہے تو بے شک 100 پنکھے چلا دے کہ نمازی ہیں, نمازیوں کے لیے ہوتا ہے. اب مسجد بالکل خالی پڑی ہے ایک بھی نمازی نہیں ہے, سارے پنکھے 10 منٹ پہلے چلا دینا, تو اگر کوئی اس کی اور معقول وجہ نہیں ہے وہ بس ایک عادت سی ہے کہ بس یہ کھول دیتا ہے, کمیٹی بھی اور کمیٹی کا آرڈر ہوتا ہوگا یہ ہو سکتا ہے, تو یہ سب اسراف ہے نا, یہ اسراف کہلائے گا کیونکہ بجلی صرف ہوگی نا اس میں. اس لیے جب لوگ آنے شروع ہوں تب حسب ضرورت کھولنے ہوں گے. اس کو کمیٹی کا بھی یہ مطلب مسئلہ ہے کہ وہ غفلت نہ کرے, یہ سمجھا دے کہ نمازی آ گئے, دو تین آ گئے, چار آ گئے, ایک پنکھا چلا دو, اب وہ ایک پنکھے کے نیچے خود ہی پڑھتے رہیں گے اور جب بڑھ جائیں تو دوسرا پنکھا کھول دو, یہ باری باری پنکھے کھولے جائیں, سارے پنکھے ایک ساتھ بھی نہیں, نمازی تھوڑے وہ سارے پنکھے کھول دیے تو ضرورت کے بغیر یہ کھولے نا, تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح بتیاں, یہی حال گھر میں بھی ہونا چاہیے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرے, ضرورت سے زیادہ نہیں. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے.
بابا یہ تو وقت سے پہلے پنکھے چلانے کا معاملہ ہے, اگر جماعت بھی کھڑی ہو گئی اور آنے والے آ رہے ہیں اور وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی پنکھے نہیں چلے, اب کس کی ذمہ داری ہے؟
چلے نہیں
جی,
سستی کی خادم نے, تو یہ جانے اس کی کمیٹی جانے, اور کمیٹی خود ہی اس کی سستی کو ایسی چستی دے گی کہ وہ یاد کرے گا, یہ تو کمیٹی کا میٹر ہے, ایسا تو کرتے بھی نہیں ہوں گے خادم. جب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس وقت تو چلانا, یہ پیسے گائے کے لیتا ہے, انہی کاموں کے تو تنخواہ لیتا ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا لکھا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطا لکھا. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل آیا مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو۔
یا مرشد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام حمزہ عادل عطاری فرام باب المدینہ کراچی۔ میرا سوال، ہم اپنی نمازوں کو دنیاوی خیالات سے کس طرح پاک کریں، اور مدنی خواہش ہے کہ مدنی منوں اور منیوں کے لیے مدنی کھلونے ایجاد ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں خیالات تو در عام طور پر سبھی کو آتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر وسوسے ہوتے ہیں عام طور پر، تو وسوسوں سے بچنے کا امام مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ نماز سے پہلے لیفٹ سائڈ کر لیں الٹی طرف، اور پھر پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تین بار تھتکار کر بائیں طرف لیفٹ سائڈ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ایک بار پڑھ لیجئے، اور اب تک میرے تحریم اکیلے نماز شروع کر دیں۔ تھتکارتے وقت یہ احتیاط کرنا کہ دوسروں کو سمجھ نہ آئے، ورنہ وہ اعتراض کریں گے، تعجب کریں گے، اور تھوک تو اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اب نمازوں میں جہاں جہاں دیکھنا مستحب ہے وہاں دیکھیں، مثلاً قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب، رکوع میں پاؤں کی پشت پر یعنی اوپر حصے پر قدم کے دیکھیں، سجدے میں ناک اور التحیات میں گود میں دیکھیں، انشاءاللہ وسوسوں سے بچیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عامر ہے، امیر علی سنتی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا، یہ مکتبۃ المدینہ کی جو سیڑھی ہے، یہ پڑوسی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے۔
لکڑی کی سیڑھی ہے، موبائل سیڑھی ہے جو پھراتے رہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اگر سب استعمال کریں گے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، مانگ مانگ کے لے جائیں گے تو دے بھی نہیں جائیں گے، تو یہ تو ایک، جبکہ مکتبۃ المدینہ کی ملک ہے تو یہ تو ایک وقف کا ادارہ ہے، تو اس کی سیڑھی نہ استعمال کوئی کرے نہ اس کی اجازت دے۔ اگر پڑوسی فتنہ کرتے ہوں، اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، وہ جھگڑا کریں گے پڑوسی، یعنی تانے دیں گے، غیبتیں کریں گے، تو اس کا حل ایک ہے، حل یہ ہے کہ یا تو مکتبے کا اسٹاف جو ہے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر یہ خریدے اور وقف نہ کرے، بلکہ یہ نیت کر لے کہ یہ سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر یہ دوسرے کو دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، یا کسی سے سیڑھی کا اسی مد میں کسی سے لے لیں کہ ہم دوسرے بھی استعمال کر سکیں، پڑوسی یا جو بھی، اور مکتبہ بھی، اب اس طرح ہم کو ڈونیٹ کریں، عطیہ دیں اس طرح، تو یوں یہ جائز ہو جائے گا دینا، اب لینا پھر اس پہ کلام ہوگا کہ مکتبے کی چیز مانگنے والا آیا گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس سیڑھی کو، تو اس لیے یہ غالباً اس کو اجازت نہیں ملے گی مانگنے کی، اس کو نہیں پتا نا کہ یہ اس طرح کے پیسوں کی ہے۔ وہ تو ایک اپنی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے ایک غلط کام کر رہا ہے مانگنے والا, جبکہ پتا ہے کہ مکتبے کی, وہ تو انڈرسٹوڈ تو یہی رہے گا کہ مکتبے کی سیڑھی ہے, تو گھروں کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو اس میں صورت یہ کہ سیڑھی کے لیے ایک گتا یا کچھ لکھ کر رکھ لیا جائے اور اس پہ لگا لیا جائے, ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیا, پھر جب سیڑھی رکھی واپس اس پہ گتا لگا لیا جائے. اسی طرح کا کہ یہ چونکہ مکتبے کی ہے, اس کو مطلب دوسروں کے استعمال کے لیے جو کام مکتبے کے علاوہ ہیں ان کو مطلب دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو یہ لکھ کر یہ اس طرح کی عبارت اپنے دارالافتاء اہل سنت سے پاس کروا لیجیے اور لگا دیا جائے لکھ کر, دیٹس آل, بتا دیا جائے کہ یہ ہمارے مطلب مفتیان کرام نے یہ حکم شرعی اس پہ یہ لکھا ہے. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آسانی ہوگی, پھر بھی اب جہالت ہے, بک بک کرے گا تو ٹھیک ہے, کیا کر سکتے اپنے, اس کی خاطر حکم شریعت کو تو رد نہیں کر سکتے نا, لیکن اکثر مان جائیں گے, فتویٰ دکھا دیں گے ان کے, مگر یہ فتویٰ بھی آپ ایک بار دکھائیں گے دوسری بار ڈھونڈتے رہیں گے کہاں رکھا تھا, یہ بھی اب آپ کا کام ہے. یہ تو خوف خدا والے مکتبے والے ہوں گے نا تو ایسا ہوگا, مکتبے والے دائر بیچارے مدنی مذاکرے کا سنتے ہوں گے, جو ان کو یہ مسائل پتا چلے یہ احتیاطیں پتا چلے بہت کم تھوڑے سنتے ہوں گے, نہ ہونے کے برابر. اللہ جذبہ عطا فرمائے. آپ بولو گے یہ فیضان مدینہ یہ دکان پہ ان کی ڈیوٹی ہے, کتنوں کی ڈیوٹی ہے, ویسے کون سا سنتے. اور ان کی ڈیوٹی ہے نا کہ ساری دنیا میں مکتبے والوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس وقت. سننا ہو تو راستے بہت ہیں, نیٹ پر موجود ہے, فارغ وقت میں سنا کریں روز کا ایک مدنی مذاکرہ, ویسے روز کا ایک گھنٹہ 12 منٹ تو ویسے مدنی انعام ہے, سنیں گے تو انشاءاللہ مکتبے والوں کو بھی معلومات ہوگی, اور کچھ ایسے ہوں گے مکتبے والے جو میں امید کرتا ہوں, امید کیا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ سنتے ہوں گے, ابھی ان کی کارکردگی ملے گی کہ کتنے سنتے ہیں. باب المدینہ کے مکتبے سے تو کم از کم مجھے دلوا دو یار, سب سے بڑا مکتبہ یہی ہے باب المدینہ کا, شاید دوسرے نمبر پر مرکز الاولیاء کا ہو یا ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا ہو مرکز الاولیاء کا. مجھے دونوں شہروں کی کم از کم کارکردگی ملے کہ آیا یہ دعوت اسلامی والے ہیں بھی یا نہیں, ہفتہ وار اجتماع کو اپنے لیے کوئی ضرورت محسوس کرتے کہ نہیں, یا اس خوش فہمی میں کہ تنخواہ لے کر کام کرو تب بھی یہ کاؤنٹ ہوگا کہ مدنی کام کرتا ہی ہے, دعوت اسلامی کام کر رہا ہے. آپ کہیں اور بھی تو اشارے پہ لوگ کام کرتے ہیں نا, یہ سارے کوئی بے روزگار تو نہیں ہے جو آگے بیٹھے ہوئے خیراتوں پر تو نہیں پل رہے نا, تو آپ اجارے پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ, مرحبا کرنا ہی چاہیے کہ حلال روزی کما رہے ہیں آپ, جو کما رہے ہیں مرحبا, تو یہ تو دینی کام تو کرنا چاہیے نا, یہ سننا علم دین حاصل کرنا ہے تو دینی کام ہے, ثواب کا کام ہے, فرض علوم اس میں الحمدللہ حاصل ہوتے ہیں. تو سارے مکتبے والوں کو بھی میری مدنی التجا ہے کہ جب جب ڈیوٹی نہ ہو تو آپ مدنی مذاکرہ سن لیا کرے ایک گھنٹہ 12 منٹ, بلکہ تمام حاضرین ناظرین اگر یہ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ علم دین کا ذخیرہ ہوگا کہ آپ شاید برسوں کے مطالعے سے حاصل نہ کر سکیں.
مدنی چینل کے ناظرین آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ, آپ www.amiralsunnat.net کے ذریعے, ڈی وی ڈیز کے ذریعے, میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ جس کا حصہ اول دوم مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ ہماری ویب سائٹ پر جو انٹرنیٹ ریڈیو ہے اس پر بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے حاصل کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر سی ڈیز بھی مکتبۃ المدینہ کے پاس موجود ہیں. آپ جہاں بھی ہوں آپ کے پاس بہت سے ذرائع ہیں مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ یہ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں اور مدنی مذاکرے فی زمانہ با آسانی سن سکتے ہیں.
مکتبۃ المدینہ ہند کے ذمہ داران کا بھی مطلب جواب آ رہا ہے وہاں سے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں
الحمدللہ.
اور باپا جو نیا رسالہ آیا ہے وہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, الحمدللہ آج بمبئی اور دہلی میں بھی یہ رسالہ
جاری ہو گیا,
جاری ہو چکا
الحمدللہ. اب بھی دیکھ رہے
جی باپا,
روزانہ ایک گھنٹہ 12 منٹ دیکھتے ہیں اس کی کوئی اطلاع.
یہ اب جیسا آپ نے فرمایا تو یہ آپ نے جیسے پاکستان کے دو بڑے شہروں کا نام لیا, تو امید ہے کہ دہلی سے اور بمبئی سے بھی ہمارے ذمہ داران کارکردگی بھیجیں گے.
بڑے شہروں کا لیا تو اس کا دوسرے شہروں کو معاف تھوڑی ہے.
لبیک ان شاء
اللہ. سیکھنا چاہیے
لبیک ان شاء
اللہ. ان کے بھی کارکردگی آئے گی تو خوشی ہوگی.
لبیک
ان شاء اللہ. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اب علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. دیکھو نا انہوں نے کتنے وہ طریقے گنوا دیے آپ کو عیسائی بھائی نے. تو پہلے تو سفر بھی دشوار تھا, اس کے باوجود کتنے کتنے طویل سفر کر کے گھروں سے نکل کر یہ حضرات علم حاصل کرتے تھے. ہمارے غوث پاک کو دیکھ لیں کہ جب یہ علم دین کے لیے آپ کو جذبہ پیدا ہوا تو ابھی تو جوانی تھی. امی جان سے کہا نا کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو دین کے لیے, جس کو ہم وقف مدینہ بولتے ہیں آج کل. امی نے رخصت کر دیا نا کہ تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. کیونکہ وہ سفر پہلے تھوڑی ہوائی جہاز کے سفر ہوتے تھے, پیدل گھوڑوں پر اونٹوں پر. راستوں میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے, بھوک پیاس کوئی دکانیں اور ہر جگہ تھوڑی کوئی شاپنگ سینٹر بنے ہوئے ہوتے تھے. اتنا مشکل ہوتا تھا پھر بھی علم دین حاصل کرتے تھے. ہمارے غوث پاک بہت بڑے عالم ہیں. علم دین حاصل کیا نا کتنی محنتوں سے کیا, فاقے کر کے کیا. یہاں تو ان کو بکرے کا مطلب قورمہ کھلایا جاتا ہے, ہمارے یہاں مفت کھلایا جاتا ہے, پھر بھی نہیں آتے گنتی کے لوگ. دنیاوی تعلیم کے پیچھے سب کی دوڑ لگی ہوئی ہے, علم دین کی طرف توجہ نہیں ہے. افسوس, صد کروڑ افسوس, صد ارب افسوس, صد خرب افسوس. افسوس کے سارے سیغے ختم کر دوں تب بھی افسوس کا حق ادا نہ ہو, ایسا افسوس کہ علم دین کی طرف قوم کی توجہ نہ رہی, صرف اور صرف دنیا دنیا دنیا. روز ایک دوسرے کو دیکھے, روز کندھے دے رہے ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں, مرتے دیکھ رہے ہیں, لیکن افسوس اپنے کو لگتا ہے کہ وہ اس لیے مر گیا کہ یار رف اسکوٹر چلاتا تھا تو یہ مارا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ دیکھ کر روڈ کراس نہیں کرتا تھا, اندھادھند بھاگتا تھا تو بس نے کچل دیا. میں تو محتاط ہوں, لاکھ محتاط ہو لیکن موت نہیں چھوڑے گی. ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان, آخر موت ہے. بارہ علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن داغر دھوکے میں ڈالا. جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.
اللہ ماشاءاللہ.
یہ روٹی پر بابا
واضح ہے
جی بابا,
توے کے اس طرح نشان پڑ گئے کہ اللہ واضح پڑھا جا رہا.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ,
خالد بن ولایت ہے اور میں اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی سندھ. مدنی چینل ماشاءاللہ سے جو اس وقت کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اشد ضرورت ہے کہ آج پورے اسلامی معاشرے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مدنی چینل کام کر رہا ہے وہ بلا شبہ قابل قدر ہے. اور جو آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں, جو میڈیا کا دور ہے, جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے, اس میں ہمارے بچے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں اکثر جہاں گفتگو کرتا ہوں, جہاں مجھے موقع ملتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں جو قرآن شریف کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کون سا سپارہ پڑھ رہا ہے تو سپارے کا نمبر بتا دیں گے, میں 15واں پڑھ رہا ہوں, 17واں پڑھ رہا ہوں, 18واں پڑھ رہا ہوں, 25واں پڑھ رہا ہوں, جو بھی پڑھ رہا ہوں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہماری اپنی بچوں کو سپارے کا نام تک نہیں پتا ہوتا کہ ہاں بھی میں پڑھ رہا ہوں, قال الذین پڑھ رہا ہوں, جو بھی پڑھ رہا ہوں, تو سپارے کا نام بھی نہیں ہوتا. یہ ہمیں بیسک تعلیمات جو ہے یہ والدین کا فرض ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو سونے کی نوالہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, دینی تعلیم اور علوم سے بیرمند کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش ہی کرنی چاہیے. اور بلا شبہ مدنی چینل اس سلسلے میں اپنی تمام کوششیں بھروئے کار لا رہا ہے اور ہمارے مستقبل کو, بچے جو ہمارا مستقبل ہے, اس کو صحیح راستوں پہ گامزن کر رہا ہے.
ہمارے دعوت اسلامی سے وابستہ جو دوست ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عمل کر رہے ہیں, اور اسی طرح اسی تبلیغ میں ایک بڑا ایسا حصہ مدنی چینل کا بھی ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اسلام کے ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں سے جس سے ایک عام دنیا نابلد تھی, لا علم تھی, یا شاید مجھ جیسے کم فہم لوگ جو ان باتوں کو نہیں جانتے تھے, مجھ تک پہنچانے میں ان باتوں کو, ان خوبصورت باتوں کو, اللہ کے نبی کی سنتوں کو, ان احادیث کو پہنچانے میں مدنی چینل نے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ان بھائیوں نے اپنا کردار بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں. میرا نام سید شاکر علی. اللہ تعالیٰ رب الجلال نے مجھے محمد آل محمد کے وسیلے سے اس صوبے میں وزارت کی ذمہ داریوں سے بھی نوازا اور میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب سے نوازا ہے, اس منصب کے توسط سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں ظاہری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے پر طلاق کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں گائیڈ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حکم کیا موجود ہے کہ جب طلاق واقعہ ہو جائے تو حق مہر کے علاوہ جو کہ عورت کو دینا واجب ہے, لازم ہے, وہ تحائف جو عورت کے حصے میں آتے ہیں یا شادی کے موقع پر دیے جاتے ہیں, اس پہ کیا اس متعلقہ کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عموماً یہ تحفے تحائف بالخصوص رشتوں کے ختم ہونے کے بعد باعث تنازع یا باعث فساد بن. منتظر ہوں اس جواب کا.
عورت کو جو تحفے تحائف اس کے اپنے میکے کی طرف سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا اس کے جو اپنے میکے کے عزیز و اقارب کی طرف سے ملتے ہیں, ان کی مالک تو بلا شبہ عورت ہوتی ہے. رہا معاملہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے جو عورت کو زیورات وغیرہ جو جن کو چڑھاوا کہا جاتا ہے, تو اس کی کچھ صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں وہ عورت کی ملک ہوتا ہے, بعض صورتوں میں وہ عورت کی ملک نہیں ہوتا. اگر دینے والے نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ زیور یا یہ کپڑے یا فلاں چیزیں ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہیں, آپ کو گفٹ کی گئی ہیں, آپ اس کی مالک ہیں, اگر اس طرح کی تحفہ یا ہبہ یا گفٹ یا مالک بنانے کی صراحت کر کے اگر دی گئی ہے, تو ان تمام چڑھاووں اور زیورات اور اس طرح کے ساز و سامان کی عورت مالک ہوگی. اور اگر دیتے وقت اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ ہم صرف پہننے کے لیے دیتے ہیں, آپ کو یہ ساری چیزیں آریتن استعمال کے لیے دے رہے ہیں, تو اس صورت میں عورت مالک نہیں بنے گی. ہاں, عورت اس کو استعمال کر سکتی ہے اور دینے والا اس کا مالک رہے گا, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اور اگر دیتے وقت نہ مالک بنانے کی صراحت تھی, نہ تحفہ گفٹ وغیرہ کی صراحت کی گئی, اور نہ ہی اس بات کی صراحت کی گئی کہ یہ آپ کو زیورات یہ آریتن دیے گئے ہیں, ان چیزوں کی اگر صراحت نہیں تھی, تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ ان کے ہاں عرف کیا ہے. اگر دیتے وقت ان کے خاندان کا رسم و رواج عرف یہ ہے کہ یہ اس طرح جو بھی اپنی گھر میں آنے والی بہو کو دیتے ہیں مالک بنا کر دیتے ہیں تو عورت مالک ہوگی، اور عرف وہاں کا یہ ہے کہ ہم مالک نہیں بناتے، صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں، تو عورت مالک نہیں بنے گی۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ عرف کا اس وقت تک پتہ چلنا بہت دشوار ہوتا ہے، بس اوقات عرف واضح نہیں ہوتا۔ تو اس معاملے میں دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک تفصیلی فتویٰ، خاص طور پہ برادری کے جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کے لیے لکھا گیا تھا کہ جن جگہوں پر برادری سسٹم ہے، جہاں پہ باقاعدہ طلاق ہونے کے بعد وہ مسائل برادری میں حل ہوتے ہیں، اور زیورات اور چڑھاوے کے حوالے سے باقاعدہ یہ جھگڑے پہنچتے ہیں کہ ان کا کون مالک ہے کون نہیں ہے، تو اس میں رہنمائی کی گئی تھی کہ کیونکہ طلاق ہونے کے بعد پھر لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی دونوں یہی چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہی آ جائیں، تو دیتے وقت کوئی ایسا قانون بنا لیا جائے کہ دینے والا صراحت کر دے۔ اب دیتے وقت کوئی بات واضح نہیں ہوتی، اور طلاق ہونے سے پہلے، اب اگر نکاح ہونے کے بعد 20 سال تک وہ رشتہ چلتا ہے تو 20 سال تک پوچھا نہیں جاتا کہ یہ زیور کس کی ملک ہے، اور دینے والے کو 20 سال تک یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ زیور میں نے بہو کو یا اپنی بھابھی کو یا اس کو دیا ہے، آیا میں نے مالک بنا کر دیا ہے یا استعمال کے لیے دیا ہے۔ اگر مالک بنا کر دے دیا تو عورت ملک، عورت مالک ہوگی، اور زکوٰۃ وغیرہ کے جو بھی احکام ہوں گے وہ عورت سے متعلق ہوں گے، اور اگر مالک نہیں بنایا صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو پھر اس زیور کی زکوٰۃ دینے والے کے پاس اگر اور مال موجود ہو تو پھر ان زیورات کو بھی مال زکوٰۃ میں شامل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کی فرضیت کے حوالے سے بھی مسائل ہوں گے کہ آیا ان زیورات کی بنا پر عورت کے اوپر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جس نے یہ تحفہ دیا ہے عورت کو اگر مالک نہیں بنایا تو آیا ان زیورات کو بھی اپنی ملکیت میں شمار کر کے وہ حج کی فرضیت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا جب تک طلاق نہیں ہوتی، 10-10, 20-20 سال گزرنے کے تک ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہوتے ہی فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ زیورات ہم نے صرف پہننے کے لیے دیے تھے، اور عورت کہتی ہے کہ 20 سال تک اس کی زکوٰۃ پھر کون ادا کرتا، یہ میں ادا کرتی رہی یا شوہر سے ادا کرواتی رہی۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک تفصیلی فتویٰ اس بارے میں دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے لکھا گیا تھا، جو باقاعدہ برادری کی طرف پہنچایا بھی گیا تھا انجمنوں کے تک، کہ اس کے اندر یہ رہنمائی کی گئی تھی کہ آپ جہاں ایک ایک چیز جہیز کی طرف، جہیز کے ساز و سامان میں جو دی جاتی ہیں، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، تو وہیں پر ان باتوں کو بھی نکاح سے پہلے ہی طے کر لیں کہ لڑکی کو جو کچھ لڑکے کی طرف سے یعنی شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ملے گا تو وہ آیا لڑکی کو مالک بنا کر دیا جائے گا یا آریتن صرف استعمال کے لیے دیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کی اگر صراحت ہو جائے گی تو بہت سارے احکام شرع میں عمل کرنے کے حوالے سے بھی جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ ان زیورات کی زکوٰۃ کون دے گا، اسی طرح ان زیورات کی وجہ سے کیا عورت شریف فقیر رہی یا وہ غنیہ شمار ہوگی، ایسی دینے والا آیا وہ یہ زیور دے کر اب اس کی ملک سے نکل گیا یا نہیں نکلا، تو بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے یہ ایک تفصیلی فتویٰ ہے، اگر یہ فتویٰ حاصل کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں طلاق کی ناپسندیدگی کا بیان واضح طور پہ کیا گیا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اب جب طلاق واقع ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف مرد اور عورت پر نہیں پڑتا، بلکہ دونوں خاندان پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور قطع تعلقی تک نوبتیں پہنچتی ہیں، بس اوقات بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کا نکاح کرتی ہیں، ایک بہن کا بیٹا دوسرے کی بیٹی، اسی طرح بھائی بہن اپنی اولادوں کا آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ تو مرد عورت کا نکاح ختم ہو کر صرف ان دو پر اس کا اثر نہیں پڑتا، بھائی بہنوں پر اثر پڑتا ہے، پھر اگر بچے اولاد پیدا ہو تو اولاد کے مستقبل یہ دعو پہ لگ جاتے ہیں، بچے کے مستقبل سے گویا فریقین اپنی جہالت کی بنا پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے کا مستقبل دعو پہ لگ جاتا ہے، اب بچے کو باپ سے نہیں ملنے نہیں دیا جاتا، اسی طرح باپ کو بھی بہت حد تک ستایا جاتا ہے، اگر باپ کے پاس بچے ہوں تو ادھر ماں کو رلایا جاتا ہے، تو اس طرح بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جس میں طلاق واقع ہونے کے بعد بہت دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت میں ایک کیس اس نوعیت کا آیا تھا کہ جس میں تین طلاقیں واقع ہو چکی تھیں اور لڑکی کا باپ اور لڑکی اس وقت حمل سے بھی تھی، بچی کی پیدائش جب ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے وہ نو مولود بچی کو اس کے باپ کے حوالے کروا دیا کہ اب ہمیں تیری نشانی بھی نہیں چاہیے، یہ کہہ کر وہ نو مولود بچی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا، اور ماں جو ابھی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی اس کو اس کی شفقتوں سے محروم رکھا، یہاں تک کہ وہ ماں اپنی اس نو زائدہ بچی کو دیکھ بھی نہیں پائی، اور خبر یہ ہے جو ہمیں بعد میں موصول ہوئی دارالافتاء میں کہ وہ ماں اتنی روتی رہی کہ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ طلاق کا ایک اثر یہ ہے کہ اب یہ جو سسر تھا لڑکی کا جو باپ تھا تو اس کی یہ حماقت کہیں کہ اس نے اپنی بچی کا وہ بھلا کیا کیا اس کا ہی نقصان کر دیا، کہ اپنی نواسی کو اپنی بچی کی پرورش میں رہنے نہیں دیا صرف اس بنا پر کہ اس فلاں کی نشانی بھی ہمارے یہاں نہ رہے۔ معاذ اللہ،
اللہ تعالی ہماری اسلام کا سامان فرمائے، ہماری قوم کو ہدایت دے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بابا مدنی منا اکثر مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتا ہے، یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھے بڑے ہو کر مفتی بننا ہے تو میں کیا کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت تو اچھی ہے، اچھی نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ پہلے تو حفظ کر لیں، اور جو روز کی ایک منزل قرآن کریم پڑھنے کا میں نے مشورہ دیا ہے اس پر بھی عمل جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ ایک منزل پڑھنے کے تعلق سے بڑی ہے، یعنی اچھی اچھی خوشخبریاں ملی ہیں مجھے۔ خود ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی کارکردگی کے مطابق کم و بیش، لفظ کم و بیش بھی شاید نہیں تھا، 63 کا عدد ملا کہ 63 طلبہ ایک منزل پڑھنے کی نیت کی اور پڑھ رہے ہیں چند روز سے۔ آج کی تاریخ کا پتہ نہیں، اللہ استقامت دے تو اس کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ہاں وہ 63 کی فردن کارکردگی ان کو پتا ہوگی شاید، جبھی تو پڑھ رہے ہیں، جزم کیا انہوں نے، غور کر لیں۔ یہ مدنی منا بھی ایسا کرے، سارے ہمارے حفاظ کرام یہ کریں، اللہ کرے پھر یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی رمضان کے ٹائم پر کہ میری منزل کچی ہو گئی ہے، پھر تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب روز ہی ایک منزل پڑھ رہے ہیں، جا کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، قرآن کریم سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یوں کریں، پھر جب اس قابل ہو جائیں آپ کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ مل سکے تو اب درس نظامی کریں، اور بلا ناغا جب تک غیر قانونی چھٹی نہیں کریں ایک بھی، اور جو بھی سبق دیا جائے برابر پڑھیں۔ پھر یہ کہ نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی، یہ بہت ضروری ہے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا فضولیات میں نہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ فی الحال جیسے کہ رسائل پڑھنے کی اگر صلاحیت ہے تو یہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پھر بہار شریعت، اللہ توفیق دے تو پھر جب اب پختہ ہو تو فتح و رضویہ شریف، اور اس طرح پڑھتے 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 جب درس نظامی کر لیں فقہ کی طرف آپ کو زیادہ دھیان دینا ہوگا، تو آپ پھر تخصص فی الفقہ کریں، اللہ کرے اس میں بھی آپ کامیابی حاصل کریں، پھر تدریب کے جو مراحل ہوں گے دار رفتہ اہل سنت اگر قبول کرتا ہے، جگہ ملتی ہے تو پھر ان کے ساتھ مفتیان کرام کی صحبت میں رہ کر فتویٰ نویسی کریں، اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ آپ مفتی اسلام بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو ایک روٹی دکھائی گئی تھی جس پہ اللہ عز وجل کا نام جو ہے وہ نمایاں تھا، تو کیا اس روٹی کو کھایا جا سکتا ہے بابا؟
جی ہاں، تعویذ بھی تو پیتے ہیں، تعویذ کھانے کے بھی ہوتے ہیں، نگلتے ہیں نا، فریم کر کے لگا دیں گے، اس کی اصل لائف نہیں ہوتی زیادہ، غالباً اس میں کوئی اور مخلوق آ کر پھر اس کو کھانا شروع کر دے گی، میرا گمان ہے. یعنی کھانا بھی جائز ہے، فریم بھی لگائیں تو حرج کیا اس میں، اصول برکت کے لیے کھانا تو جائز ہے، تو تعویذ آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح کے اسماء گرامی، پپوندی بھی ہو سکتا ہے کہ زیارت کو حاضر ہو جائے. پپوندی کیا ہوتی ہے شاید، یعنی بہرحال یہ کہ یا تو اس کی کوئی ایسی کوئی اس پہ کیمیکل وغیرہ کسی کے مشورے سے لگایا جائے کہ جو اس کو دیر پا رکھے، ورنہ تو باہر شیف فنا ہونی ہے. آپ تصویر کھینچ کے بھی لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں، تاریخ لکھ لیں کس تاریخ کو یہ روٹی پکائی گئی تھی اور اس میں یہ نکلا تھا، یہ لکھ کر فریم بنا کر گھر میں اس کی تصویر لگا لیں، یادگار رہے گا. تاریخ لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تجسس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے سال پرانا ہے، کب کا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا. مکے مدینے کی پرانی پرانی تصویریں بھی بعد بعد ہوتی ہیں کہ یہ پرانی ہے، کتنی پرانی ہے لکھا ہوا نہیں ہوتا. اب یہ اگر بول دیا کسی نے کہ یہ پچھلے سال کی ہے یا یہ آج کا ہی ہے تازہ، بھائی کب تک آج کا تازہ رہے گا؟ تو دس سال بعد کوئی دیکھے گا تو اس کو تو تجسس ہوگا نا. کیا پہلے ہمارے ابھی ہمارے اسلامی بھائی اہل علم حضرات، وہ فتح و رضویہ جب یہ مخرجہ آ گیا نا تو وہ اس کو جدید لکھتے تھے، اس کو قدیم لکھتے تھے حوالوں میں. تو میں نے پھر سمجھا، میں نے کہا اللہ کے بندو یہ جدید کب تک جدید رہے گا؟ یاد ہوگا آپ کو جدید کب تک جدید رہے گا یار، یہ بھی تو قدیم ہونا ہے. تو پھر یہ طے ہوا کہ اب لکھیں گے جو قدیم جس کو لکھتے تھے اس کو لکھیں گے غیر مخرجہ، اس میں تخریج نہیں ہے، نہ حوالے وغیرہ کی صفحہ نمبر نہیں دیے، اور اس کو لکھیں گے مخرجہ نہ تخریج شدہ، اب یہ لکھا جاتا ہے. قدیم جدید تو یہ مناسب نہیں ہے، آگے والوں آئندہ والوں کو تشویشی ہوتی رہی. تو واقعی اب جدید بھی تو قدیم ہوتا جا رہا ہے، کتنے سال ہو گئے اس کو، اب یہ قدیم. تو جو بھی جیسے جو لوگ سوشل میڈیا پہ بعض اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں ان میں تاریخ ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ تاریخ ہو تو جو بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو ذرا فرحت ہوگی، مگر اچھی چیزوں میں، مقدس چیزوں. بری چیزیں تو چلانی بھی نہیں چاہیے، ایک سے ایک ہوتے ہیں، مطلب مذہبی مضامین بہت ہوتے ہیں جو مطلب یہ دیکھے ہر ایک کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو بھی مذہبی مضمون کوئی بھی آپ کو بھلے صحیح لگتا ہو، آپ علماء سے پوچھے بغیر اس کو فارورڈ نہ کیا کریں کسی کو، اتنے ساروں کو فارورڈ ہو جائے گا پھر آپ لٹک جائیں گے کہ اب کیا کروں، تھا تو غلط. بازار بالکل 100% ہی صحیح لگتا ہے ایک نظر میں، پھر اس میں غور کریں نا، یا میں اپنی بات کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو اشکال کھڑا ہو جاتا ہے اس میں، یا اس میں غلطی واضح ہو جاتی ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ تو غلط ہے، پورا صحیح ہے یہ غلط ہے، اتنا حصہ غلط ہے، اب اس کو فارورڈ کیسے کریں. جیسا کہ ابھی کوئی میں نے پڑھا تھا پیغام ایک، میں بھول گیا اس کو، بہت اچھا مدینہ مدینہ تھی وہ بات، لیکن پھر ساتھ میں یہ آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا ہی فرمایا, اس طرح کا تھا, یہ غلط تھا میری معلومات کے مطابق. اس لیے وہ اب وہ پورا مضمون جو تھا وہ سرکار کی طرح منسوب کر کے اگر قصدن کیا بندہ گناہگاری ہوگا. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے میری طرف تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اس طرح کا مضمون حدیثوں میں موجود ہے. کوئی جھوٹی بات منسوب کرے, جھوٹی بات, جھوٹ اور چیز ہے کہ جھوٹی بات اور چیز ہے. سرکار نے نعوذ باللہ, یہ تو میں سوچ نہیں سکتا ہوں, میرے منہ میں خاک میں نہیں بولتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نہیں بولتا. شیطان نے جھوٹ بولا, شیطان بولتا ہے جھوٹ, سرکار کے لیے جملہ بولے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن جھوٹی بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے, بات بولے وہ اچھی ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے, یہ کہنے کے لیے دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے خامہ خواہ ایسا اپنی طرف سے جھوٹ گڑ لینا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہت ساری جھوٹی حدیثیں لوگوں نے گڑی ہیں, وہ اس دور میں گڑی ہیں, گڑتے چلے آ رہے ہیں. اب تو میڈیا اب تو کروڑوں ہو گئی ہوں گی, پہلے اگر لاکھوں میں تھی تو ایک مخصوص عنوان پر, میں احتیاط وہ اسکرین پر ہی بولتا, اعلی حضرت کے فتح رضویہ شریف میں کہ 300,000 جھوٹی حدیثیں گڑی گئی, کہ تعداد 300,000 تک پہنچی. یہ اعلی حضرت کے دور میں جب یہ اتنا میڈیا فاسٹ نہیں تھا اور یہ نیٹ اور یہ ایجاد بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اب تو میرا خیال ہے کروڑوں حدیثیں گڑی جا رہی ہوں گی, شاید اتنی پھیلتی جا رہی ہے. خود ہمارے مبلغین بھی بعض غیر محتاط ہوتے ہیں نا, تو یادداشت تو کام آج کل کرتی نہیں ہے, ہر بات کو پہلے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پھر اس پر میں نے بولنا شروع کیا, کافی کنٹرول کی کوشش کی. اب امید ہے کہ مدنی مذاکروں کے سننے والے رسائل پڑھنے والے تو کمی یہ بھول کرتے ہوں, اللہ کرے, ورنہ جب تک 100% یقین نہ ہو نا کسی بات کو سرکار کی طرف منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ کہا نہ کیا کچھ بھی نہیں, جب تک یقین ہی معلوم نہیں ہے بولنا ہی نہیں ہے. ہاں بات وہ اچھی لگتی ہے تو ویسے ہی کہہ دیا کہ یوں, اب کس نے کہا جب تک پتا نہیں ہے.
پاپا یہ اسلام بھائی جو مختلف شہروں سے یہاں آتے ہیں اور آج بھی کافی تعداد میں اسلام بھائی ہیں, پرچیاں بھی دی ہیں, زبانی بھی کہہ رہے ہیں, آپ سب کے لیے پاپا دعا فرما دیں
انشاءاللہ
ان کی مشکلات آسان ہو جائیں. کئی ایک ایسے بھی ہیں جو سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں, گھر والے جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں. ایک اسلام بھائی نے اپنے آپ کو 13 ماہ کے لیے پیش کیا ہے, ان کے لیے پاپا قبول فرما لیں اور ان کے لیے بھی دعا فرما لیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں, پلیز جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کر دیں, ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شاہین شان ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. رب کریم بوسیلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو یہ ثواب عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، امام غزالی صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمین رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف کر دے. میرے مولا، ہمیں امراض گناہ سے شفا یاب کر دے. مولا کریم، ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے. پروردگار، ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ، ہمارے ایمان سلامت رہے. نزع میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہوں، اور اے اللہ، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے، عذاب قبر قریب نہ پھٹکے، نکیرین کے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات ہم سے ادا ہو جائیں. اے میرے مولا، قبر سے جب ہم اٹھیں تو نیکوں کے گروہ میں ہوں. اے اللہ، ہم مجرموں کے ساتھ نہ رہیں، نیکوں کے ساتھ رہیں. الہ العالمین، تیری رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب کریم، ہمارے تمام بیماروں، قرض داروں، بے روزگاروں، مقدمے میں گھرے ہوں، قیدیوں، گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا ہونے والوں، بے اولادوں، سب پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا قرشی، یا شمی، یا مطلبی، یا رسول اللہ. یا اللہ، جنہوں نے چٹھیوں کے ذریعے یا زبانی یا مدنی چینل پر پیغامات کے ذریعے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.